الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ کا تعلق اور اللہ تعالی شأنہ کی محبت، یہ بڑی قیمتی دولتیں ہیں. اللہ تعالی شأنہ کا تعلق نصیب ہو جائے، اللہ تعالی شانہ کی محبت نصیب ہو جائے تو اللہ تعالی شانہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا بہت آسان ہو جاتا ہے. جن کاموں کو کرنا ہے ان کاموں کو کرنا آسان ہو جاتا ہے، جن کاموں سے بچنا ہے ان کاموں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اور جن کاموں کو کرنا ضروری نہیں ہے ان کاموں کو کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی شانہ کی محبت اور اللہ تعالی شانہ کا تعلق، یہ ہر سعادت کی کنجی ہے. نماز فرض ہے، قابو میں نہیں آ رہی ہے، کر رہے ہیں محنت کہ پانچ وقت کی نمازیں قابو میں آ جائے. زکات نہیں ادا ہو رہی ہے، مال کی حد سے زیادہ محبت ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ زکات کسی طرح قابو میں آ جائے. روزوں میں دلچسپی نہیں ہے، رمضان مبارک آتا ہے چلا جاتا ہے، رکھے نہیں رکھے، اگر رکھے تو اس میں جان نہیں. قابو میں نہیں آ رہے ہیں روزے، آنکھوں کی حفاظت قابو میں نہیں آ رہی ہے، کانوں کی حفاظت قابو میں نہیں آ رہی ہے، زبان کی حفاظت قابو میں نہیں آ رہی ہے، فرائض پر گرفت نہیں، واجبات پر گرفت نہیں، حرام کاموں سے مجبور ہو جاتا ہے، مکروہات تحریمیہ سے مجبور ہو جاتا ہے، اب وہ بے شمار, اب وہ کام بے شمار ہیں جنہیں کرنا ہے, وہ قابو سے باہر نہیں ہو پا رہے ہیں, اور وہ کام بھی بے شمار ہیں جن سے بچنا ہے, بچا نہیں جاتا, وہ بھی کنٹرول سے باہر. اب کس کس پہ آپ محنت کریں گے, کس کس پہ محنت کریں گے؟ آنکھوں کی حفاظت پر محنت کریں گے, کانوں کی حفاظت پر محنت کریں گے, زبان کی حفاظت پر محنت کریں گے. پھر ایک زبان سے کئی گناہ صادر ہوتے ہیں, آنکھوں سے کئی گناہ صادر ہوتے ہیں, کانوں سے کئی گناہ صادر ہوتے ہیں, دل دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا خیالات گزرتے ہیں جو گناہ کی حد تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ جتنے کرنے کے کام ہیں اور جتنے بچنے کے کام ہیں, فرض واجب اور حرام اور مکروہات تحریمیہ, ان کی اگر ہم فہرست بنا لیں اور ان میں سے ایک ایک کے پیچھے محنت کریں تو عمر ختم ہو جائے گی مگر کامیابی نہیں ہوگی. اس لیے سینکڑوں علاجوں کا ایک علاج, دل میں اللہ کی محبت پیدا کر لو. دل سے اللہ سے تعلق پیدا کر لو. سو سونار کی ایک لوہار کی, لوہار کا ہتھوڑا بہت بڑا ہوتا ہے, بلیک اسمتھ لوہار, اس کا ہتھوڑا بہت بڑا ہوتا ہے, اور سونار جیولر وہ ہار بناتا ہے, رنگ بناتا ہے, ایئر رنگز بناتا ہے, تو اس کی ہتھوڑی بہت چھوٹی ہوتی ہے. تو اردو میں ایک محاورہ ہے, سو سونار کی ایک لوہار کی, یعنی سونار سو مرتبہ ٹک 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 کرے اور لوہار ایک ہی مرتبہ کرے, تو وہ لوہار کی ایک مرتبہ کی ضرب سے جو کام ہوگا وہ سونار کی سو مرتبہ کی ضرب سے نہیں ہوگا. فرائض بے قابو, واجبات بے قابو, حرام سے بچنا, مکروہات تحریمیہ سے بچنا قابو میں نہیں آ رہا ہے, کس کس کے پیچھے دوڑو گے, کس کس پہ محنت کرو گے؟ غیبت قابو سے باہر, بہتان قابو سے باہر, بد زبانی قابو سے باہر, جھوٹ قابو سے باہر. گناہوں کی ایک لمبی فہرست ہے, یہ قابو میں آ گیا تو یہ چھوٹ گیا, ہاتھ سے نکل گیا, یہ قابو میں آیا تو یہ ہاتھ سے نکل گیا. سو سونار کی ایک لوہار کی. تمام سعادتوں کی کنجی ہے تعلق مع اللہ, اللہ کا تعلق, اللہ کی محبت. اور ولی, ولی بنتا ہے اللہ کے تعلق سے, اللہ کی محبت سے. تاریخ میں جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سمیت, وہ اولیاء کی فہرست میں اسی لیے شامل ہوئے کہ ان کے دل اللہ کی محبت سے منور ہو گئے تھے, اور ان کے دل اللہ کی محبت سے اس لیے منور ہوئے کہ ان میں سے ہر ایک نے یہ محنت کی کہ میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے, میرا دل اللہ کی محبت سے معمور ہو جائے. میرے دل میں اللہ کی محبت اتر جائے, میرے دل میں اللہ کی محبت رچ بس جائے, مجھے اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے. کوئی تجھ سے کچھ, کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا, مجھے تو تو چاہیے, تیری محبت چاہیے, تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے, بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے, بس اتنی تمنا ہے کہ تیرا ہو جاؤں, تیری محبت مجھے نصیب ہو جائے. اور جب یہ محبت نصیب ہو جاتی ہے تو پورا دین قابو میں آ جاتا ہے, پورا دین قابو میں آ جاتا ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی محبت جب اس ویران دل میں اتر جاتی ہے تو یہ دل آباد ہو جاتا ہے. ویران دل, ویران گھر, ویران گھر کا معنی یہ کہ گھر میں جن کو ہونا چاہیے وہ تو نہیں ہے, جنہیں نہیں ہونا چاہیے وہ ہیں. گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہونے چاہیے تھے وہ ہیں, گھر میں سانپ بچھو نہیں ہونے چاہیے تھے وہ ہیں, گھر میں انسان ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہیں. تو ویران گھر اس کو کہتے ہیں جس میں جو لوگ ہونے چاہیے وہ تو نہیں لیکن جو نہیں ہونے چاہیے وہ ہیں. تو یہ جو ہمارے دل کا گھر ہے, خانہ دل, یہ دل کا جو گھر ہے اس میں جو نہیں ہونے چاہیے وہ ہیں. حسد نہیں ہونا چاہیے مگر ہے, بغض نہیں ہونا چاہیے مگر ہے, کسی کی ناجائز محبت نہیں ہونی چاہیے مگر ہے, مال کا حد سے زیادہ مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے مگر ہے, حب جاہ نہیں ہونی چاہیے مگر ہے, اور جو چیزیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہیں, صبر ہونا چاہیے نہیں ہے, شکر ہونا چاہیے نہیں ہے, توکل ہونا چاہیے نہیں ہے, رضا بالقضاء ہونا چاہیے نہیں ہے, توکل ہونا چاہیے نہیں ہے, اخلاص ہونا چاہیے نہیں ہے. تو ویران گھر, یہ گھر ویران ہے, اس کو آباد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت اس میں اترے, اور جب اللہ کی محبت آئے گی تو اللہ کی محبت ان تمام چیزوں کے ساتھ آئے گی جنہیں دل میں ہونا چاہیے. اور جب ویران گھر میں وہ لوگ داخل ہوتے ہیں جنہیں اس گھر میں ہونا چاہیے تو سانپ بچھو کیڑے مکوڑے خود ہی اپنا راستہ ناپنا شروع کر دیتے ہیں. تو دل میں اللہ کی محبت اتارنے کی ضرورت ہے. سلطان محمود ایک دن اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان پر سخاوت کا غلبہ ہوا, تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو دربار میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے جس پر جو ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہے. سب نے ادھر ادھر ہاتھ رکھنا شروع کر دیا. محمود بھی کھڑا تھا سلطان کے پڑوس میں, وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ محمود تمہاری کوئی چاہت ہے یا نہیں؟ لوگ اپنی اپنی مرضی کی چیزیں لے کے جا رہے ہیں یہاں سے. تو کہا میری بھی چاہت ہے. کہا پھر تم بھی ہاتھ رکھ دو. تو اس نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا. یہ 100 سونار کی ایک لوہارگی, اس نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ بادشاہ میرا تو بادشاہ کی پوری سلطنت میری. کہا اس پہ ہاتھ رکھوں گا, اس پہ ہاتھ رکھوں گا, اس پہ ہاتھ رکھوں گا, اس پہ ہاتھ رکھوں گا. تو کہا نماز کو ٹھیک کرنے کے پیچھے ہم محنت کریں گے, کہاں روزوں کو قابو میں لانے کی کوشش میں لگے رہیں گے. اللہ کی محبت دل میں اتر جائے, اللہ کی محبت اتر گئی تو ساری چیزیں ایک ساتھ قابو میں آ جائے گی.
ماں اپنی اولاد کی خاطر ہر قربانی کو برداشت کرتی ہے. اولاد کی جلب منفعت کے لیے اور اولاد سے دفع مضرت کے لیے, اولاد کے لیے جلب منفعت اور اولاد سے دفع مضرت میں ماں اتنی بھی کوتاہی نہیں کرتی. اور اگر دس بچے ہوں نا ایک ساتھ تو دس کے دس کا خیال رکھتی ہے ایک ساتھ, ہر ایک کو نفع پہنچانے والی چیزیں پہنچاتی ہیں اور ہر ایک کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچاتی ہے. اس کے پیچھے کون سا کرشمہ کار فرما ہے؟ سوائے محبت کی اور کوئی کرشمہ نہیں ہے. دل میں محبت پیدا ہو گئی ماں کے دل میں, جو کہ فطری طور پر ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے. اب اپنی اولاد کے لیے وہ ہر وہ کام کرتی ہے جو اولاد کے لیے مفید ہے, غفلت نہیں ہوتی اسے. ایک شخص ہے وہ نوکری کرتا ہے, وقت پر جاتا ہے, وقت پر آتا ہے, محنت سے کام کرتا ہے, اگر دکان ہے تو دکان چلاتا ہے, فیکٹری ہے تو فیکٹری کھولتا ہے, وقت پر جاتا ہے, وقت پر آتا ہے, زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے تو اوور ٹائم بھی کرتا ہے, بخار ہے, فلو ہے, سردی ہے, نزلہ ہے, ہر حال میں جاتا ہے, خیال رکھتا ہے. اس کے پیچھے کون سا کرشمہ کار فرما ہے؟ محبت, مال کی محبت, مال کی محبت. الیکشن کے موقع پر جو پرائم منسٹر اور پریسیڈنٹ, صدر اور وزیر اعظم بننے کا خواہاں ہوتا ہے, وہ دو مہینے پہلے سے قربانیاں شروع کر دیتے ہیں اور اس کے لیے ہر راحت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, خاص طور پہ آخری ہفتے میں. سنتے ہیں تو عقل حیران ہوتی ہے. اس کے پیچھے کون سا کرشمہ کار فرما ہے؟ یہی محبت, محبت کرسی کی محبت, کہ کچھ بھی ہو جائے کرسی حاصل کرنی ہے. صوفیاء کرام نے, مشائخ اعظام نے اس حقیقت کو سمجھا کہ اصل چیز محبت الہیہ ہے. اگر اللہ کی محبت دل میں اتر گئی تو پوری شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اور اللہ کی محبت کے ساتھ شریعت مطہرہ کا ہر کام نور والا ہو جاتا ہے اور آسان ہو جاتا ہے. بغیر محبت کے اس میں نورانیت نہیں ہوتی, وہ ایک عمل ہوتا ہے, ایک سائیکل, ایک روٹین. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, نماز پڑھ لی چلی گئی. اللہ کی محبت کے ساتھ جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز نورانی ہوتی ہے. اللہ کی محبت کے ساتھ جب کوئی روزہ رکھتا ہے وہ روزہ نورانی ہوتا ہے. اللہ کی محبت کے ساتھ جب کوئی ذکر کرتا ہے وہ ذکر نورانی ہوتا ہے, اور آسان بھی, آسان بھی. کوئی ماں اگر اپنا بچہ ہمارے ہاتھ میں دے دیتی ہے پانچ منٹ کے لیے اور بچہ رو رہا ہوتا ہے تو ہمارے لیے اسے سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور ماں اسی رونے والے بچے کو پوری رات لے کر کے بیٹھی رہتی ہے اور بوجھ نہیں سمجھتی. محبت ہوتی ہے تو اس کام میں نورانیت بھی آ جاتی ہے اور محبت کی وجہ سے وہ کام آسان ہو جاتا ہے, اس لیے کہ سیٹسفیکشن ملتا ہے. تو آج میرے بھائیو, میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ سب حضرات بھی یہ نیت کریں کہ آج سے زندگی کا مقصد اللہ کی محبت ہوگا. اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے, اللہ کی محبت کو پانا ہے. دل اللہ کی محبت سے منور ہو جائے. اب محبت جو ہے وہ غیر اختیاری ہے, محبت ہمارے اختیار میں نہیں. اگر میرے یا آپ کے اختیار میں محبت ہوتی تو کب سے ہم اپنے دلوں کو اللہ کی محبت سے منور کر چکے ہوتے؟ دنیا میں کون ایسا مسلمان ہے جو اپنے دل میں اللہ کی محبت کو دیکھنا نہیں چاہتا؟ تو اللہ کی محبت اختیاری نہیں ہے, اللہ کی محبت غیر اختیاری ہے. جیسے حسد دل میں آ گیا, اب اس حسد کو نکالنا یہ غیر اختیاری ہے. کسی سے ناجائز محبت دل میں پیدا ہو گئی, اب یہ اس ناجائز محبت کو دل سے نکالنا یہ غیر اختیاری ہے, بیونڈ آور کنٹرول ہے. تو کچھ چیزیں اختیاری ہوتی ہیں, کچھ چیزیں غیر اختیاری, کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں. امامہ پہننا ہمارے کنٹرول میں ہے, امامہ اتار دینا ہمارے کنٹرول میں ہے, سویٹر پہن لینا ہمارے کنٹرول میں ہے, سویٹر اتار دینا ہمارے کنٹرول میں ہے, عینک اتار دینا ہمارے کنٹرول میں ہے, پہن لینا ہمارے کنٹرول میں ہے. اللہ نے ہمیں یہ اختیارات دیے ہیں. لیکن دل میں محبت کو پیدا کرنا, کسی کی بھی محبت, وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اللہ کی محبت اختیاری نہیں ہے. تو اللہ کی محبت اختیاری نہیں ہے تو اللہ کی محبت ہم اپنے دلوں میں اتارے کیسے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ کی محبت تو اختیاری نہیں ہے, مگر اللہ کی محبت کو دل میں لانے والے اسباب اختیاری ہیں. تو اگر اسباب کو ہم اختیار کریں گے تو اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے گی. اسباب اختیاری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اختیاری نہیں ہے کہ ہم اپنے اختیار سے دل میں یوں محبت ڈال دیں, اس کو محبت کو بڑھائیں جتنی ہم چاہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں لانے کے جو اسباب ہیں وہ اختیاری ہیں, وہ بیونڈ آور کنٹرول نہیں, وہ ہمارے کنٹرول میں ہے, ان کو ہم کر سکتے ہیں. تو اللہ کی محبت دل میں لانے کے لیے جو اسباب ہیں انہیں ہم اگر اختیار کریں گے, وہ ہمارے کنٹرول میں ہیں, وہ اختیاری ہیں, وہ ان آور کنٹرول ہے, ان کو اگر ہم اختیار کریں گے تو ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اور اللہ کی محبت جب ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی تو شریعت مطہرہ کے ہر ہر حکم کو بجا لانا آسان ہو جائے گا, اور جب آسان ہو جائے گا تو ممکن ہو جائے گا. پورے دین پر چلنے والا ہو جائے گا. اور صرف اتنا نہیں کہ فرض کو بجا لانا آسان ہو جائے گا, واجب کو بجا لانا آسان ہو جائے گا, حرام سے بچنا آسان ہو جائے گا, مکروہات تحریمیہ سے بچنا آسان ہو جائے گا, مکروہات تنزیہیہ سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا. سنن موکدہ کو بجا لانا بھی آسان ہو جائے گا, سنن غیر موکدہ کو بجا لانا بھی آسان ہو جائے گا, مستحب کو بھی بجا لانا آسان ہو جائے گا, نفل کو بھی بجا لانا آسان ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ محبت کی وجہ سے کرے گا یہ سب کام. اور محبت میں اس کے لیے برابر ہے کہ فرض ادا کروں گا تو بھی میرا محبوب راضی ہوگا, واجب ادا کروں گا تو بھی میرا محبوب راضی ہوگا, سنن تو بھی محبوب راضی ہوگا, مستحب تو بھی محبوب راضی ہوگا, نفل تو بھی محبوب راضی ہوگا. اب وہ درجوں کو نہیں دیکھتا کہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے, دیکھتا یہ کہ محبوب کس چیز سے راضی ہوتا ہے. اللہ تعالی شانہ کی محبت کو لانے والے جو اسباب ہیں ان میں سے سب سے پہلا سبب ہے ذکر کثیر. اللہ تعالی شانہ کا ذکر, جتنا زیادہ ذکر بڑھتا چلا جائے گا اتنی ہی اللہ تعالی شانہ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی. پہلے تو ذکر اللہ سے محبت پیدا ہوگی, اور پیدا ہونے کے بعد پھر ذکر اللہ سے محبت بڑھے گی. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہمارے نیچر کو چونکہ جانتے ہیں, انسانی فطرت کو جانتے ہیں, اسی لیے اللہ تعالی شانہ نے اپنی شان رحیمی کی وجہ سے ہمیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ تعالی شانہ کو بہت زیادہ یاد کرو. اس لیے کہ اللہ جانتے تھے کہ میرے بندے میری اس بات پر عمل کر کے مجھے بہت زیادہ یاد کریں گے تو ان کو مجھ سے مناسبت پیدا ہوگی، میری محبت ان کے دلوں میں بیج بن کر اترے گی، اور پھر یہ ذکر کثیر میں میرے بندے لگے رہیں گے تو یہ بیج جو ان کے دلوں میں، محبت کا بیج جو ان کے دلوں میں سرائیت کرے گا، اترے گا، یہ دھیرے دھیرے پودے کی شکل اختیار کرے گا، اور پھر ایک درخت کی شکل اختیار کرے گا، اور پھر یہ مثمر ہوگا، ترقی ہوتی ہی چلی جائے گی. اس لیے اللہ تعالی شانہ نے ہمیں حکم کیا. اللہ نے اس لیے ہمیں حکم نہیں کیا کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ کو ہمارے ذکر کی ضرورت تھی. اللہ نے ہمیں ذکر کرنے کے لیے اس لیے نہیں کہا کہ اللہ کو ہمارے ذکر کی ضرورت ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر، کفر نہ باشد کہ ہمارے ذکر کرنے سے اللہ کا سینہ چوڑا ہو جائے گا کہ دیکھو اتنے لوگ میری تعریف کر رہے ہیں. یہ نغمہ فصل غل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ یعنی لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. کیا کہتا ہے شاعر؟ شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ نغمہ، یہ لا الہ الا اللہ کا نغمہ، یہ موسم بہار کا بھی پابند نہیں ہے اور موسم خزاں کا بھی پابند نہیں ہے. یہ نغمہ گل و لالا کا نہیں پابند، یہ لا الہ الا اللہ کا جو نغمہ ہے یہ کسی پھول کا یا کسی رونق کا یا کسی بہار کا یا کسی زینت کا پابند نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ فنا بلبل کا نغمہ تبھی باغ میں سنائی دے گا جبکہ موسم میں بہار آئے گا اور فنا پھول کھلے گا. یہ نغمہ ایسا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا نغمہ نہ موسم میں بہار کا پابند ہے نہ موسم میں خزاں کا. بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روئے زمین پر، اس روئے زمین پر جب سے اللہ نے اس زمین کو بنایا ہے، اس روئے زمین پر جب کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں تھا، اس وقت بھی وہ لا الہ الا اللہ تھا. اور جب انبیاء علیہم السلام کا ورود ہوا اور ان کی دعوت کے نتیجے میں لوگ ان کے پیچھے چل کر لا الہ الا اللہ کے نغمے بلند کرنے لگے، تب بھی وہ لا الہ الا اللہ تھا. اور جب سید المرسلین دنیا میں تشریف لائے، جو کہ سید الذاکرین ہیں، اس وقت بھی وہ لا الہ الا اللہ تھا، آج بھی وہ لا الہ الا اللہ ہے. اور قرب قیامت جب اس روئے زمین پر ایک شخص اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، تب بھی وہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. وہ تو لا الہ الا اللہ تھا، لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ رہے گا. وہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العالی تھا، ہے اور رہے گا. وہ کسی کے ذکر کا محتاج نہیں. ہم لا الہ الا اللہ کہیں، ہم اللہ اللہ کہیں، ہم سبحان اللہ کہیں، ہم الحمدللہ کہیں، ہم اللہ اکبر کہیں، اس سے اس کی عزتوں میں کوئی فرق نہیں آتا. فرق ہماری ترقی میں آتا ہے. یہ ہمارے لیے اللہ نے کروایا ہے. اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تم. جتنا زیادہ تم اللہ کو یاد کرو گے اتنا ہی تمہارے دل میں اللہ اترے گا. جتنا زیادہ یاد کرو گے اتنی مناسبت اللہ سے پیدا ہوگی, اتنی الفت اللہ سے پیدا ہوگی. جتنا زیادہ اللہ کو یاد کرو گے اتنی اللہ کی محبت دل میں داخل ہونی شروع ہوگی اور ہوتی رہے گی, یہاں تک کہ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی اور پھر وہ بڑھے گی. اور شروع شروع میں بتکلف کرنا پڑتا ہے, دل چاہتا نہیں, دل چاہتا نہیں اس لیے کہ دل میں مناسبت نہیں ہے اللہ سے. تو جس سے مناسبت نہ ہو اسے انسان یاد نہیں کرتا, یاد تو اس کو کرتا ہے جس سے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے, جس کی الفت دل میں اتر جاتی ہے, جس کی محبت دل میں اتر جاتی ہے. تو بار بار بولنے سے, بار بار بولنے سے اللہ کی محبت جیسے جیسے اترتی چلی جائے گی ویسے ویسے ذکر اللہ سے مناسبت بھی پیدا ہوتی چلی جائے گی, پھر ذکر اللہ آسان ہو جائے گا اس سے کہ دل چاہے گا اللہ کو یاد کرنے کو, دل چاہے گا, آسان بھی ہوگا, نورانیت بھی آئے گی, برکت بھی پیدا ہوگی. برکت بھی پیدا ہوگی. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ روزانہ صرف اس میں ذات کا ذکر, اللہ 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 70,000 مرتبہ کرتے تھے, 70,000 ٹائمز. صبح یاسین شریف کی تلاوت, سونے سے پہلے سورۃ الملک, سورۃ الف لام میم سجدہ, نمازوں کے بعد تسبیح فاطمی, سونے سے پہلے تسبیح فاطمی, یہ سب الگ, تیسرا کلمہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ, صرف اس میں ذات کا ذکر یومی یا 70,000 مرتبہ, 70,000 ٹائمز. اور ہم اہل سنت والجماعت معجزات کے بھی قائل ہیں اور کرامات کے بھی قائل ہیں, معجزات کے بھی ہم قائل ہیں, کرامات کے بھی قائل ہیں. جو اللہ جل جلالہ وام منوالہ کی محبت میں اس کی یاد میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ جل جلالہ وام منوالہ کیوں اس کے اوقات میں برکت پیدا نہیں فرمائیں گے؟ 70,000 مرتبہ. اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ جو دار العلوم دیوبند کے محتمم گزرے ہیں, اور دار العلوم دیوبند کے محتمم بھی اس دور میں کہ جس دور میں مدرسہ بڑے حالات سے گزر رہا تھا, اور ہم لوگ مدرسے سے تعلق رکھنے والے آپس میں یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ اہتمام جو ہے محتمم, محتمم اہتمام کرتا ہے, اور اہتمام ہمون سے بنا ہے, اور ہم کا معنی ہے غم اور فکر. تو کہ محتمم کو محتمم اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر وقت غم اور فکر میں رہتا ہے, اساتذہ کی فکر, طلبہ کی فکر, دنیا بھر کے جھمیلے. تو حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ مدرسے کے محتمم ہیں, اور جو بھی مدرسے کا محتمم ہوگا اس کے لیے ان کاموں کو کرنا بہت مشکل ہے جن میں توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. تصنیف و تالیف اس کے لیے بہت مشکل ہے, تدریس بھی اس کے لیے بہت مشکل ہے, ذکر و اذکار بھی اس کے لیے بہت مشکل جس میں دھیان چاہیے. لیکن حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے مسترشدین میں سے تھے, اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی سرپرستی میں چل رہے تھے. تو دار العلوم دیوبند کے اہتمام کے ساتھ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ روزانہ صرف اس میں ذات کا ذکر 125,000 مرتبہ کرتے تھے. اور یہ اگر معتبر ذرائع سے مجھ تک یہ باتیں نہ پہنچی ہوئی ہوتی, معتبر کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی نہ ہوتی تو میں بیان نہ کرتا. 125,000 مرتبہ, اس میں ذات کا ذکر اللہ 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 یومی یا سوا لاکھ مرتبہ. یہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمتہ اللہ علیہ کے بھائی ہیں, مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی رحمتہ اللہ علیہ, اور حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کے خدام میں سے ہیں. جب آدمی ٹھان لیتا ہے کہ اللہ جل جلالہ وامن والہ کو پانا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے, اگر میں اور آپ بھی آج ٹھان لیں تو دھیرے 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 ہماری بھی ترقی ہوگی. مجھے اور آپ کو جو مشکل سے 20 قدم چلتے ہیں, اگر کوئی کہے کہ یہ شخص روزانہ صبح کو ناشتہ کر کے یا ناشتے سے پہلے کام پہ جانے سے پہلے 10 کلومیٹر جاگ کرتا ہے, ہماری عقل تسلیم کرے گی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ 10 کلومیٹر ایک آدمی جاگنگ کرے؟ لیکن ہم بھی اگر شروع کریں, پہلے واک شروع کریں 0.5 کلومیٹر, پھر 1 کلومیٹر, پھر دھیرے دھیرے جاگنگ شروع کریں, تو کرتے 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 اس مقام تک ہم بھی پہنچ سکتے ہیں. اس میں بھی یہی ہے, برکت ہوتی ہے اس میں, انسان کے جسم میں لطافت آ جاتی ہے. لطافت, بعض ایسے لوگ گزرے ہیں کتابوں میں ان کا ذکر آتا ہے کہ جب وہ کرسی پر بیٹھتے تھے, چارپائی پر بیٹھتے تھے, کرسی چارپائی پر جب آدمی بیٹھتا ہے تو آواز آتی ہے, چر چر کی آواز آتی ہے وزن کی وجہ سے. تو ایک ایسی کرسی جس کے اوپر کوئی بھی بیٹھ جاوے تو چر چر کی آواز آوے, وہ بیٹھے تو نہ آواز آوے. کیوں؟ اس لیے کہ ذکر اللہ کی وجہ سے پورے جسم میں لطافت آ گئی تھی, بالکل ہلکا پھلکا جسم ہے, 6 فٹ کا آدمی, لطافت پیدا ہو جاتی ہے اور طبیعت میں ایسی لطافت آ جاتی ہے کہ سینسز بھی سارے اتنے تیز ہو جاتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت اعلیٰ درجے کے ولی تھے اور بہت اعلیٰ درجے کے ذاکر تھے, ہر وقت اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے ساتھ ذکر میں مشغول رہتے تھے, کام بھی کرتے تھے مگر ذکر میں مشغول, دل ذاکر. لطافت طبیعت میں اتنی پیدا ہو گئی تھی ذکر اللہ کی کثرت کی وجہ سے کہ یہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کے لیے میں تہجد کے وقت چائے پکا کر کے لے آیا تو حضرت نے چائے پی, اور چائے پی کر کے فرمایا, ایک گھونٹ چائے چکھ کر کے فرمایا کہ چائے تھوڑی کچی ہے. اب چائے تو تب کچی ہوگی جب دودھ کچا ہو یا پانی کچا, اور ہندوستانی طریقہ جو چائے پکانے کا وہ تو یہ کہ دودھ اور پانی دونوں کو ڈال دیتے ہیں برتن میں اور نیچے سے ابالتے ہیں, کہ چائے تھوڑی کچی ہے. تو حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ دوسرے دن میں نے جب چائے پکائی تو گزشتہ کل سے بھی زیادہ میں نے چائے کو ابالا, اور کئی مرتبہ ابالنے کے بعد پھر میں چائے لے گیا تو حضرت نے پھر چائے پی, اور چائے پی کر کے حضرت نے فرمایا کہ آج بھی تھوڑی کچی ہے. یہ لطافت دیکھو آپ, مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ محبت تھی اپنے شیخ سے اور مخلص خادم تھے, اور مخلص خادم ہمیشہ اپنے شیخ کو راحت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. کہ میں نے بہت سوچا کہ بات کیا ہے, تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے بہت غور کیا, تو غور کرنے کے نتیجے میں میرے ذہن میں ایک بات آئی, چونکہ مولانا حبیب الرحمن صاحب بہت ذہین آدمی تھے, بہت ذہین آدمی تھے. ہمارے اکابر ان کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ مولوی حبیب الرحمن عثمانی اتنے ذہین آدمی ہیں کہ ان کو اگر ہندوستان کا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو یہ حکومت چلا سکتا ہے. دارالعلوم دیوبند کا نظم جس طرح انہوں نے سنبھالا, بہت ذہین آدمی. تو انہوں نے بہت سوچا تو ان کے ذہن میں بات آئی, اور اس مرتبہ جب انہوں نے چائے کو پکایا تو پکانے کے بعد وہ جو کپ ہوتا ہے تو شاید رات کو اس میں سے کوئی جانور کوئی چیز گر گئی ہو, کوئی جانور اس میں سے گزر گیا ہو, تو اس سے تھوڑا اسے رینز کر لیتے ہیں, और रील्स करके उसमें चाय डालते हैं, तो जब उसे रील्स करते हैं तो उसमें दो चार कतरे तो पानी के रह जाते हैं। तो हजरत मौलाना हबीब रहमान साहिब रहमतुल्लाह अलैह का जहन इसकी तरफ गया और उन्होंने उसे जब साफ किया तो एक कपड़े से उसे खुश्क किया और खुश्क करके फिर उसमें चाय डाली, और चाय डाल करके ले गए तो हजरत ने जैसे ही घोंट लिया तो हजरत ने फरमाया कि आज अच्छी तरह से पकी हुई है। इतनी तबीयत में लताफत आ जाती है, और इसी लताफत की वजह से वो कम वक्त में ज्यादा काम भी कर लेते हैं और कम वक्त में ज्यादा मसाफत भी तय कर लेते हैं। अभी नजर आ रहे हैं तो यहां हैं और दो घंटे के बाद देखो तो छह घंटे की मसाफत तय कर चुके हैं। लेकिन अगर ये बातें किसी को समझ में नहीं आती है तो ये बात तो समझ में आती है ना कि अल्लाह ताला शानहू जिसके लिए वक्त में जितनी बरकत डालना चाहे बरकत डाल सकता है। जिस तरह अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला शानहू ने मौजिजात दिखाए, या अंबिया अलैहिस्सलाम के हाथों लोगों को अल्लाह ने मौजिजात दिखाए, तो अवलिया के हाथों अल्लाह करामात भी तो दिखाते हैं। सवा लाख मरतबा जिक्र फरमाते थे और एक बुजुर्ग गुजरे हैं खलीफा गुलाम रसूल रहिमहुल्लाह ताला, हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैहि के खलीफा, बड़े साहिबे कशफ करामत बुजुर्ग थे, खलीफा साहब से मशहूर थे वो, खलीफा साहिब रहमतुल्लाह अलैहि। तो उनके बारे में उनके मुस्तरशिद लिखते हैं कि खलीफा साहिब रहमतुल्लाह अलैहि अपनी पूरी जिंदगी जब से ये मामूल शुरू किया था मौत तक छह के छह लतीफों पर, छह लतीफे होते हैं इंसान के जिस्म में जिसमें मेहनत करके इंसान तरक्की करता है, जिक्र की, कल्ब एक लतीफा है, कल्ब रूह एक लतीफा है, नफ्स एक लतीफा है, सिर एक लतीफा है, खफी एक लतीफा है, अख्फा एक लतीफा है, कल्ब रूह नफ्स सिर खफी और अख्फा, ये छह पॉइंट्स है इंसान के जिस्म में। तो ये जो छह पॉइंट है उनके ऊपर पुराने जमाने में मेहनत कराते थे, और ये छह पॉइंट जब जिंदा हो जाते थे, जिंदा हो जाते थे तो पूरा बदन जागीर हो जाता था। अब हमारे जमाने में लतीफा कल्ब पर सिर्फ मेहनत कराते हैं, और लतीफा कल्ब पर मेहनत करा के लतीफा कल्ब को जारी करके उसे जिंदा करके पूरे जिस्म को जिंदा करने की कोशिश करते हैं रूहानी एतबार से। तो छह लतीफे हैं, लताइफ सित्ता। तो खलीफा गुलाम रसूल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उनके मुस्तरशिद ने लिखा है एक जगह पर कि खलीफा गुलाम रसूल रहमतुल्लाह अलैह हर लतीफे से रोजाना सवा लाख मरतबा इसमें जात का जिक्र फरमाते थे, हर लतीफे से सवा लाख मरतबा यानी साढ़े सात लाख मरतबा इसमें जात का जिक्र करते थे रोजाना। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालो तुम बहुत ज्यादा जिक्र करो। ये तो मैंने सिर्फ एक हिम्मत पैदा करने के लिए, एक शौक पैदा करने के लिए इन बुजुर्गों के हालात बतलाए, लेकिन यह मकसूद नहीं है कि मैं और आप भी साढ़े सात लाख मरतबा इसमें जात का जिक्र करने लग जाएं। यह मकसूद नहीं है कि मैं और आप भी सवा लाख मरतबा इसमें जात का जिक्र करने लग जाएं। यह मकसूद नहीं है कि मैं और आप भी सत्तर हजार मरतबा इसमें जात का जिक्र करने वाले बन जाए, यह मकसूद नहीं है। मकसूद यह है कि हम अल्लाह का जिक्र करने वाले बन जाए, कितना, जितना हमसे हो सके, जितना ज्यादा हमसे हो सके। अल्लाह जल्ल जलालुहु वामन वालुहु तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ अकविया के लिए नहीं है, ज़ौफा के लिए भी है। इस राह के जो एक्सपर्ट्स हैं मशाइख, उन्होंने ये कहा है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु वामन वालुहु तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं, اللہ نے جتنے بندوں کو پیدا کیا ہے اتنے راستے ہیں, میرے لیے الگ راستہ, آپ کے لیے الگ راستہ. شریعت مطہرہ تو ایک ہی ہے, لیکن اللہ تک پہنچ کر اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے ہر ایک کے لیے الگ الگ راستہ. خلیفہ صاحب 7.25 لاکھ مرتبہ ذکر کر کے اللہ تک پہنچے, اس لیے کہ وہ قوی تھے, طاقتور تھے. ہم ضعیف ہیں, ہم اتنا نہیں کر سکیں گے, تو کیا پھر خلیفہ صاحب ہی پہنچ سکتے اور ہم نہیں پہنچ سکتے؟ وہ اللہ کے بندے تھے, ہم اللہ کے بندے نہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے, اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ کر انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت دل تو بہت کرتا ہے کہ اصلاحی تعلق آپ سے قائم کروں, لیکن دو چیزوں کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میں کمزور آدمی ہوں, میں کمزور ہوں, طبیعتاً ضعیف ہوں, کمزور ہوں, مجھ سے بہت مشکل کام نہیں ہو سکے گا. اور نمبر دو, میں چونکہ درس و تدریس میں مشغول ہوں, دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتا ہوں, اور شاید اس وقت حضرت کے ذمے 18 اسباق تھے, تو میرے پاس وقت بھی کم ہے, تو میرے پاس قوت نہیں ہے اور میرے پاس فراغت نہیں ہے. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر کسی سے اصلاحی تعلق قائم کروں, کسی سے بیعت ہو جاؤں, اور اس کے نتیجے میں جو کرنا ہے وہ مجھ سے ہو نہیں سکے گا, تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ دل تو میرا کرتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ آپ اتنے لمبے لمبے وظیفے مجھے دیں گے پڑھنے کے لیے, اور مجھ سے ہو نہیں سکے گا اس لیے کہ طبعاً میں کمزور ہوں, اور نمبر دو مشغول بھی ہوں. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ پھر فائدہ کیا ہے اس تعلق کا؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال کیا کہ مولوی شفیع, کیا اللہ تعالی شانہ تک پہنچنے کا راستہ صرف اقویاء کے لیے ہے اور ضعفاء کے لیے نہیں ہے, صرف طاقتوروں کے لیے ہے اور کمزوروں کے لیے نہیں, اور کیا اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف فارغ لوگوں کے لیے ہے, مشغول لوگوں کے لیے نہیں؟ اللہ تک پہنچنے کا راستہ جس طرح طاقتور لوگوں کے لیے ہے, اسی طرح کمزوروں کے لیے بھی ہے, اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ جس طرح فارغ لوگوں کے لیے ہے, اسی طرح مشغول لوگوں کے لیے بھی ہے. اور پھر کیا ارشاد فرمایا؟ اس کے بعد یہ فرمایا کہ میں تمہیں جو چیزیں بتلاتا ہوں وہ تم کرو. نمبر ایک, گناہوں سے بچو, اور نمبر دو, فضول کاموں سے بچو. اور حضرت نے یہ فرمایا کہ گناہوں سے بچو, فضول کاموں سے بچو. تو حضرت نے فرمایا کہ گناہ کرنے میں طاقت کی ضرورت ہوتی ہے, بچنے میں طاقت کی نہیں. فضول کام کرنے میں طاقت کی ضرورت ہوتی ہے, فضول کام سے بچنے میں نہیں. گناہ کرنے میں وقت کی ضرورت ہوتی ہے, گناہ سے بچنے میں نہیں. اور فضول کام کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے, فضول کام سے بچنے کے لیے نہیں. تو میں نے تم کو ایسے دو کام بتلا دیے جس میں طاقت کی بھی ضرورت نہیں ہے, وقت کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ذکر اللہ ہے. اسی کے گناہوں سے بچنے کے لیے یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ میرے اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں, مجھے دور رہنا چاہیے. یہ فضول مجھے اللہ کی نافرمانی تک پہنچانے والی چیز ہے, اس سے مجھے دور رہے. یہ بھی ذکر کا طریقہ ہے, ذکر میں لگایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. جب مرشد کامل ہوتا ہے, مرشد محقق ہوتا ہے, تو وہ اللہ تعالی شانہ تک پہنچاتا ہے. طریقہ اس کو, ایکسپرٹیز ہے اس کے پاس. اور اس کے بعد معمولات کے لیے کیا فرمایا کہ ان دو کاموں کے علاوہ جب کبھی تمہیں فرصت مل جاوے اور موقع مل جاوے تو کچھ معمولات بھی کر لیا کرو, یعنی خود تجویز کر کے کلمہ طیبہ پڑھ لو, تیسرا کلمہ, کچھ معمولات بھی کر لیا کرو. تو اذکر اللہ ذکرن کثیرا, اللہ تعالی شانہ کو بہت زیادہ یاد کرو, خوب یاد کرو. تو ہر ایک کے لیے خوب یاد کرنا الگ الگ ہے. ایک شخص ریٹائرڈ ہو گیا ہے, اس کی اولاد فرما بردار, سب کی شادیاں ہو چکی ہیں, और रिटायर्ड होने से पहले उसने पैसे जमा कर करके अपने इनकम का इंतजाम भी पूरा कर लिया है। अब सुबह से शाम तक उसे कुछ करने का नहीं, तो जिस्मानी एतबार से उसको कहीं ताकत सर्फ नहीं करने की, मेंटल टेंशन कोई नहीं, इसलिए औलाद फरमा बरदार सब अपनी अपनी जगहों पर सेट, रिस्क वगैरह की कोई फिक्र नहीं इसलिए कि इनकम चालू। एक ये साहिब है, अब जाहिर है कि रात को जल्दी सो जाएंगे, अलस सबा उठ जाएंगे, सुकून के साथ तहज्जुद पढ़ेंगे और फिर जो है ये मस्जिद में जाएंगे बहुत जल्दी, वहां जाकर के भी अल्लाह के साथ लो लगाएंगे, फिर फजर की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद भी इशराक तक बैठे रहेंगे, फिर घर आएंगे नाश्ता करेंगे, नाश्ते के बाद थोड़ा आराम करके फिर उठ जाएंगे, फिर जिक्र में मशगूल। ये इनके लिए जिक्र कसीर है। और एक दूसरा गरीब आदमी है, उसके घर में 10 बच्चे हैं और फजर की नमाज के बाद से रात को ईशा तक काम करता है बाहर सड़क पर खड़े होकर, तब जाकर के वो मुश्किल से अपने बीवी बच्चों को खिला सकता है। अब ये रात को ईशा के बाद आता है, उसके बाद उसकी बीवी खाना पकाती है, खाना खाते हैं, कल के लिए फिर तैयारियां करता है, जो कुछ बेचना है उसके लिए, रात को लेट सोता है, तहज्जुद में उठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये फजर से पहले उठता है, फजर के लिए जाता है, फजर की नमाज पढ़ने के बाद जिक्र किया नहीं किया दौड़ता भागता आता है और फेरी में निकल जाता है। अब ये मशगूल, और फिर उसके कानों में जोहर की अजान पड़ती है तो जल्दी जल्दी सब चीजों को समेट कर एक तरफ रख करके दौड़ता हुआ जाता है, जोहर पढ़ के फिर भाग करके निकल आता है। एक वो साहिब है जो 24 घंटे में से 10 घंटे अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते हैं, और एक ये है कि इसे बैठकर 5 मिनट भी जिक्र करने का मौका ही नहीं मिलता, लेकिन दिल उसका ये चाहता है कि काश के मेरे पास भी वक्त होता तो मैं अल्लाह को याद कर लेता है। दीनदार अल्लाह की नजर में वो रिटायर्ड शख्स है, वो भी जिक्र कसीर में है और ये गरीब भी जिक्र कसीर में है। उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, हर शख्स अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करे अपने सरकमस्टांसिस अपने हालात वगैरह को सामने रखकर, अल्लाह की नजर में जिक्र कसीर है या नहीं वो देखे। कौवा को भी देखना पड़ता है, अपनी सेहत को भी देखना पड़ता है, अपने कामकाज को भी देखना पड़ता है, दाएं बाएं आगे पीछे जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी देखना पड़ता है। एक मुदर्रिस है, उसके जिम्मे 10 किताबें हैं, 8 किताबें हैं, 5 किताबें हैं, उसका मुताला, उसके लिए तैयारियां, बस हर शख्स ये इरादा कर ले कि मुझे अल्लाह की मोहब्बत हासिल करनी है और अल्लाह की मोहब्बत के लिए जितने असबाब हैं उन सबको मुझे इख्तियार करना है। और इंशाल्लाह आने वाली नशिस्तों में मैं कोशिश करूंगा कि इन असबाब को बयान करूं, इन असबाब को इख्तियार करना है। उनमें से पहला सबब है जिक्र कसीर, मुझे अल्लाह ताला शानहु को बहुत ज्यादा याद करना है, अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करना है, अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करना है। अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करने का एक तरीका यह है कि हमारे शेख ने हमारे लिए जो जिक्र मुकर्रर किया है उसकी हम पाबंदी करें, और अगर हमसे हमारे हालात की वजह से पाबंदी नहीं हो सकती तो हम हमारे शेख से जाकर के दोबारा बात करें, तीसरी मरतबा बात करें, चौथी मरतबा बात करें, तो कई मरतबा बातचीत करने से शेख को हमारे हालात का अंदाजा होगा और वो हमारे लिए एक जिक्र का मजमुआ मुकर्रर करेगा कि आपको ये करना है। 1000 मरतबा जिक्र के लिए शेख साहिब ने कहा है और हमारे बस में है नहीं, जेन्युइनली पूरी कोशिश की, सुस्ती गफलत नहीं लेकिन मुमकिन है ही नहीं, तो चूंकि मुमकिन नहीं है और 500 मरतबा मुमकिन है और शेख साहिब ने 1000 मरतबा बतलाया है तो 500 भी नहीं करते, 1000 भी नहीं करते, तो शेख साहिब के साथ जब बातचीत हो जाए तय हो जाए तो अब 1000 के बजाय 500 जब मुकर्रर हो जाएंगे तो अब सुकून के साथ वो 500 मरतबा जिक्र करेगा। تو مشائخ کی طرف سے جو معمولات مقرر ہیں ان معمولات کو بالاہتمام کرنا چاہیے، نمبر ایک. نمبر دو، جتنی مسنون دعائیں ہمیں یاد ہیں ان مسنون دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، اس سے کہ اس میں تو کوئی وقت نہیں جاتا. مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پڑھنا ہے، مسجد سے نکلتے ہوئے پڑھنا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ دعا پڑھیں گے تو مسجد میں داخل ہونے میں ایک منٹ لیٹ ہو جائیں گے، نہیں، کوئی فرق نہیں ہے. گھر سے نکلتے ہوئے پڑھنا ہے، گھر میں داخل ہو کر پڑھنا ہے. مسنون دعائیں ایک دوسرے کو ملے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھر میں داخل ہوتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گھر کو چھوڑتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ وبرکت اللہ. کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، سونے کے بعد کی دعا. تو ہمارے شیخ کے بتلائے ہوئے معمولات جو اذکار ہیں ان کو ہم مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں. تسبیح فاطمی بتلائی ہے تو ہم تسبیح فاطمی پڑھیں. کلمہ طیبہ اتنی مرتبہ پڑھو ہم اس کو پڑھیں. تیسرا کلمہ اتنی مرتبہ پڑھو ہم اس کو پڑھیں. درود پاک اتنی مرتبہ ہم اس کو پڑھیں. استغفار اتنی مرتبہ ہم اس کو پڑھیں. نمبر ایک. نمبر دو، مسنون دعائیں. جتنی مسنون دعائیں یاد ہیں ان کو پڑھو، اور جتنی یاد ہو سکے یاد کر کے اور مزید اضافہ کرو، بڑھاتے چلے جاؤ. نمبر تین، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت. یہ افضل الذکر ہے، افضل الذکر، سب سے اعلیٰ درجے کا ذکر قرآن مجید کی تلاوت ہے. اور چونکہ ذکر اللہ سے اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے تو افضل الذکر سے زیادہ ہوگی، لہذا قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام بھی بہت کرنا چاہیے اور اس کی مقدار کو بڑھانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. ایک کے بجائے سوا، ڈیڑھ، دو، تین، چار، پانچ، جیسی جیسی صلاحیت. اور اگر کوئی ایک نہیں پڑھ سکتا تو پونا سپارہ پڑھے، پونا سپارہ نہیں پڑھ سکتا تو آدھا پڑھے، آدھا نہیں تو پاؤ پڑھے، مگر روزانہ. نمبر چار، دعا. دعا بھی ذکر ہے، دعا بھی ذکر ہے. اس سے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کا ذہن اللہ کی طرف رہتا ہے. فرض نمازوں کے بعد دعا کرو توجہ کے ساتھ، سنت نفل پڑھنے سے فارغ ہونے کے بعد دعا کرو، تہجد پڑھنے کے بعد دعا کرو، قرآن مجید کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد دعا کرو، ذکر سے فارغ ہونے کے بعد دعا کرو، چلتے پھرتے دعا کرو. اللہ تعالی شانہ سے بات کرنے کی عادت ڈالو. اے اللہ، میں بازار میں جا رہا ہوں فلاں چیز خریدنے کے لیے، مجھے عافیت کے ساتھ پہنچا دے، واپس عافیت کے ساتھ گھر پہنچا دے، اور مجھے دکان میں گھاٹا نہ ہو، میں جس چیز کو خریدنے کے لیے جا رہا ہوں وہ مجھے مل جاوے. اے اللہ، میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، عافیت کے ساتھ پہنچا دے. اے اللہ، ڈاکٹر سے اچھی تشخیص کرا دے، ڈاکٹر سے اچھا پرسکرپشن لکھوا دے. دعا. اپنی پچھلی کوئی چیز یاد آ جائے جس میں ہماری کوتاہی ہوئی ہے تو دعا کرو، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. موجودہ کوئی اچھی چیز ذہن میں آ جائے تو دعا کرو کہ اے اللہ اس نعمت میں اور اضافہ فرما، اس نعمت کو بقا عطا فرما. موجودہ کوئی تکلیف یاد آ جائے، اے اللہ، اے اللہ اس سے نجات عطا فرما، اے اللہ جب تک تو نے اس کو میرے مقدر میں لکھا ہے مجھے صبر عطا فرما، صبر کی برکتیں عطا فرما. مستقبل کا کوئی خوف دل میں پیدا ہو جائے کہ امتحان میں میرا کیا ہوگا، ٹیسٹ میں کیا ہوگا، انٹرویو میں کیا ہوگا، نوکری میری چھوٹ گئی تو کیا ہوگا، اے اللہ، اے اللہ مستقبل کے جتنے بھی حالات ہیں، جتنی بھی آزمائشیں ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، ان سے میری حفاظت فرما. تو دعا صرف دعا، دعا کو پڑھنا نہیں ہے، دعا کو کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعیننا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا. ہم تو دعا کو پڑھتے ہیں، عربی جاننے والے بھی دعا کو پڑھتے ہیں. دعا کرو،
اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. دھیان کے ساتھ اور اردو میں مانگو اپنی ساری چیزیں, مانگو دعائیں, اپنے لیے مانگو, اپنے اہل و عیال کے لیے مانگو, اپنے محبین محسنین کے لیے مانگو, پوری امت کے لیے مانگو, پوری امت کے لیے مانگو. اس سے کہ ہم اپنے لیے مانگتے ہیں تو وہ اگر صرف ہمیں دے دے یا پوری امت کو دے دے, اس کے خزانے میں برابری ہے, اس کے خزانے میں کوئی زیادہ کمی نہیں آتی. کہ بھائی امت کو دے گا تو زیادہ کمی آ جائے گی اور ہمیں دے گا تو کمی نہیں آئے گی. تو مشائخ کے بتلائے ہوئے اذکار پڑھنے ہیں, اور جن لوگوں کا کسی شیخ سے تعلق نہیں ہے انہیں کسی شیخ سے اپنے آپ کو مربوط کر لینا چاہیے, اور جب تک مربوط نہیں کرتے وہاں تک انہیں روزانہ کلمہ طیبہ 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا چاہیے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور 100 مرتبہ استغفار پڑھنا چاہیے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اور 300 مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہیے. جو بھی درود پاک ہو, درود ابراہیمی سب سے افضل ہے اور سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی شانہ مجھے بھی توفیق دے, آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے, ذکر کثیر کی برکت سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی, ذکر کثیر سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی, اور جب اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو اللہ تعالی شانہ کے احکام کو بجا لانا آسان ہو جائے گا. اصل میں کرنے کا جو کام ہے وہ یہ, حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسباب محبت کو اختیار کرو, جب اسباب محبت کو اختیار کرو گے تو اللہ کی محبت دل میں ضرور اترے گی, چاہے آپ کو محسوس ہو یا نہ ہو. حضرت یہ فرماتے تھے کہ پھر اس چکر میں آپ نہ پڑھیں کہ میں نے تو یہ اسباب محبت اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس کی برکت سے میری زندگی میں شریعت مطہرہ کی پابندی تو آ گئی, لیکن مجھے تو اللہ کی محبت فیل نہیں ہو رہی ہے, کہ اس چکر میں نہ پڑھیں. اسی لیول پر میں ہوں جس لیول پر تھا, کوئی ترقی نظر نہیں آ رہی, 6-7 ہو گئے, 6 سال 7 سال 8 سال, اس چکر میں آپ نہ پڑھیں. آپ وہ کام کیجئے جو محبت الہیہ کو لانے والی ہے اور جو محبت الہیہ کو بڑھانے والی ہے. آپ جب ان کاموں کو اہتمام کے ساتھ صحیح طریقے سے کریں گے تو محبت الہیہ پیدا بھی ہوگی اور محبت الہیہ بڑھے گی بھی. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا احساس نہ ہو, اس کا احساس مرتے وقت ہوگا, اس کا احساس آخرت میں ہوگا جب اللہ تعالی شانہ کے یہاں اعمال تولے جائیں گے, جب اللہ تعالی شانہ کے یہاں مرتبے تولے جائیں گے اولیاء اعظام کے, اس وقت پتا چلے گا. اس لیے کہ شیطان کی طرف سے یہ بھی ایک دھوکہ ہوگا, یہ بھی ایک حملہ ہوگا کہ اسباب الہیہ کو تو اختیار کیے ہوئے ہیں, اس کے نتیجے میں شریعت مطہرہ کی پابندی آ گئی, مگر کوئی خاص فیلنگ تو محسوس نہیں ہوتا نماز میں, یوں چلتے پھرتے اللہ کی محبت کا کچھ فیلنگ نہیں ہوتا, اللہ کو ملنے کی کوئی بے قراری معلوم نہیں ہوتی. ہوگا, اپنے وقت پر ہوگا, سب کچھ ہوگا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. تو محبت الہیہ کی اسباب میں سے پہلا سبب جو ہے وہ ہے ذکر کثیر. بس آج ارادہ کر لیں, پہلا ارادہ یہ کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے, اور دوسرا ارادہ یہ کر لیں کہ اللہ کی محبت تو غیر اختیاری ہے, وہ لائیں کیسے. تو اللہ تعالی شانہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کے ذریعے ہمیں محبت کے اسباب بتائے ہیں کہ جو بھی ان اسباب کو اختیار کرتا ہے اس کو محبت ضرور نصیب ہوتی ہے. تو میں انشاءاللہ ان 5-6 جو بھی اسباب ہیں ان کو اختیار کروں گا, ان میں سے پہلا سبب ہے ذکر کثیر. انشاءاللہ ہم آج کے بعد معمول, آج سے معمولات کی پابندی کریں گے, ذکر و اذکار کی کثرت رکھیں گے,
اس کے لیے شیخ کے بتلائے ہوئے معمولات کی پابندی کے ساتھ، نمبر دو ہم مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام کریں گے، نمبر تین تلاوت کا اہتمام کریں گے، اور نمبر چار دعا کا اہتمام کریں گے. اور دعا کا اہتمام جو ہے صرف عبادتوں کے بعد، نمازوں کے بعد پڑھنے کی شکل میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ اہتمام ہوگا مانگنا، اور چلتے پھرتے بھی انشاءاللہ، بستر پر لیٹے لیٹے بھی، گاڑی میں سفر کرتے کرتے بھی، جو کچھ بھی ذہن میں یاد آ جائے ہم اللہ تعالی شانہ سے مانگیں گے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عين على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك والشكر لك. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. اللهم افتح أقفال قلوبنا لذكرك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك، واجعل همتنا وحوانا فيما تحب وترضى. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.